الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. حاضر محترم، یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے جس کی آج میں نے تلاوت کی ہے، مکمل رکوع کی. گویا اب تک شروع سے لے کر اب تک دو رکوع اور تقریباً 20 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. شروع کی 5 آیتیں ماننے والوں سے متعلق تھیں، بیچ میں 2 آیتیں بالکل نہ ماننے والوں سے متعلق تھیں، یعنی چاہے جتنے بھی واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے رکھ دیے جائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے نہیں، گویا کہ وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے لوگ جن کو کافر کہا جاتا ہے ان کا ذکر ہوا. اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُول سے لے کے رکوع کے ختم تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے. تو یہاں متقین کا بھی ذکر آ گیا، کافروں کا بھی ذکر آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کا بھی ذکر آ گیا. پہلے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں باتیں ان کے حق میں برابر ہیں، یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو تبلیغ دین سے منع نہیں کرتے، آپ اپنا کام انجام دیتے رہیے، آپ کو اپنے کام کی انجام دہی پر انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، اس لیے اس کی فکر مت کیجئے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. البتہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ڈھٹائی سے، اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو بدعمالیوں پر جما لیا ہے اور ہٹ دھرمی اور ضد پر آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، تو گویا ان کے قلوب پر، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر ایک طرح کا پردہ ہے جو ہم نے ڈال دیا ہے، اس لیے وہ حق بات کو نہ دیکھ سکیں گے، نہ حق بات کو سن سکیں گے، نہ حق پر ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ضد اور ہٹ دھرمی کا انجام بھی بتا دیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کفر پر اڑ جانا، بات نہ ماننا، اس کا انجام دنیا میں یہ ہوتا ہے کافروں کو آخرت میں جو سزا ملے گی تو اپنی جگہ پر، لیکن دنیا میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے نعمتوں کو سلب کر لیا جاتا ہے، اور توفیق اطاعت جو ہے ان سے چھن جاتی ہے، ایمان لانے کی توفیق ان سے چھن جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا دو آیتوں میں۔ دیکھیے، کوئی شخص اگر غفلت کی وجہ سے، ناواقفیت کی بنا پر کسی غلطی کا ارتکاب کر لے تو اس کی اصلاح کی امید ہے، لیکن جو آدمی ڈھٹائی کی وجہ سے جانتے بوجھتے کسی چیز پر اڑ جائے تو قبول، حق کے قبول کرنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا، اور ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ مہر لگانا اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے چونکہ مہر لگا دی اس لیے ایمان نہیں لا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی استعداد کو خود ختم کر لیا، اور جب اللہ کے علم میں یہ بات ہے تو اللہ نے ان پر مہر لگا دی، اب ایمان لانے والے نہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص ڈٹائی اختیار کرتا ہے، ہٹ دھرمی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس ضد کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ کلا بل رانا علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، اور زنگ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جس کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے جب گناہ کرتا ہے انسان باز نہیں آتا تو ایک دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس پر ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، اور مزید اگر وہ اپنی ہر دھرمی پر جمع رہتا ہے، اس گناہ کا بار بار ارتکاب کرتا ہے، تو وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں کلا بل رانا علی قلوبہم کا اثر ہی ہے، اور سورہ مطففین میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، بل رانا علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اس وجہ سے وہ ایمان کو قبول ہی نہیں کرتے، دعوت ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ کافروں کا ذکر فرمایا۔ آج جو میں نے رکوع تلاوت کیا ہے پورا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ظاہر تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن اس کا وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، لیکن حقیقت میں اللہ کو دھوکہ نہ دے نہیں سکتے وہ۔ والذین آمنوا، اہل ایمان کو بھی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں دھوکہ دے دیا، حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو اہل ایمان کو بذریعہ وحی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی، تو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو، اہل ایمان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، یہ اوپر اوپر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ایمان لانے والے یہ نہیں۔ اسی کو بیان فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں، شعور نہیں۔ آگے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک مرض یعنی روگ لگ گیا ہے، فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، فزادہم اللہ، اللہ نے زیادہ کر دیا ان کے روگ کو، اور زیادہ کر دیا، ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ جھوٹ بولا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، دیکھیے یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، جب کہا جائے کہ تم فساد مت مچاؤ زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ فسادی آدمی کبھی اپنے آپ کو فسادی نہیں کہتا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں فساد ہوں، وہ کہتا میں تو اصلاح کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اصلاح کا کام اس کا فساد والا کام ہوتا ہے حقیقت میں. اسی کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرما دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، جب ان سے یہ کہا جائے، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی بظاہر تو وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے چاہتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک بات تو یہ بتا دی، اور یہی بات اس طرح آگے بھی بتا دی کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، ضد ہے، اور اس ضد کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق بھی نہیں ہوگی اس بیماری کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہو گئے. اللہ تعالی مزید فرمائے کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے. اور آگے فرما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کیا کہتے ہیں جواب میں، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے وقوف یہ خود ہیں. لازمی بات ہے کہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ کون ہوئے؟ صحابہ کرام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں، انہوں نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، جھوٹ بولتے ہیں، یہ خود بے وقوف. اللہ نے اس کی تردید کر دی، اور ساتھ میں فوراً صحابہ کرام کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ وہ بے وقوف نہیں ہیں، الا انہم هم السفہاء، بلکہ یہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ اس کا علم نہیں رکھتے، خوب اچھے طرح سلو، بے وقوف ہیں، یہ بات نہیں جانتے، یعنی اپنی بے وقوفی کو بھی نہیں جانتے کہ ہم بے وقوفی کر رہے ہیں. اللہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم تو مومن، ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، انما نحن مستہزئون، ہم جو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے انہیں جو ڈھیل دے رکھی ہے، رسی دراز کر رکھی ہے، ان سے انہیں شبہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو حق پر ہیں، اگر ہم حق پر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نہیں کر دیتا، تباہ نہیں کر دیتا، ہم جو صحیح سالم موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو مذاق کیا حقیقت میں جو ہے نا ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا. اللہ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی رسی کو جو ہے دراز کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کے اندر یہ جو بات کہی کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہیں، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ صحابہ کرام حجت ہیں ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے اور یہ بتایا کہ وہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، کیونکہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ سب کے سب صحابہ کرام، تو وہ جب ایمان لا رہے ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم کیا بیوقوف ہو گئے ایمان لے آئیں، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ صحابہ کرام حجت ہیں، اس لیے ان کے خلاف زبان تان دراز کرنا، کوئی بات ایسی کہنا جو صحابہ کی شان کے خلاف ہے یہ ہمیں جیب نہیں دیتا. میرے بھائی ہمیں غور کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ تو ہم سے ہمارا مواخذہ فرمائیں گے. وہ یہ تو نہیں پوچھیں گے فلاں صحابی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, حضرت علی کے بارے میں کیا کہتے ہو, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو, حضرت عمر ابن عاص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. ہم سے اللہ تعالیٰ کے صحابہ کرام کے بارے میں پوچھیں. ہر آدمی اپنا جواب دہی کرے گا, اور صحابہ کرام کا گروہ تو وہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, ہم کون ہوتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ باز پوچھ کریں گے بھی تو اللہ جانے, اس کا بندہ جانے, ہم اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہیں. اس زمانے میں بہت سے لوگ صحابہ کرام کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شروع میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے, اور جب مسلمان ہو گئے ایمان کی حالت میں, انہوں نے صحابہ کرام نے انہوں نے دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر خاتمہ بھی ایمان پر ہوا, تو وہ صحابی ہیں. ادنا صحابی کے بارے میں بھی ہمیں اپنی زبان کو نہیں کھولنا چاہیے, کیونکہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. اور قرآن نے بالکل واضح کر دی ہے یہ بات, ولا تزیر وازرۃن وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مجھے اپنا بوجھ اٹھانا ہے, آپ کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے, اس لیے ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کی دل آزاری ہو اور ہم ان کو تکلیف پہنچائیں, اور ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کو حقیر جانیں, اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں بہت بڑا ہوں, اور صحابہ اکرام سے بڑھ کر اپنے آپ کو کوئی سمجھے یا ان پر کوئی اعتراض اٹھائے. اور کن بنیادوں پہ اٹھاتے ہیں ہم؟ تاریخی روایات کی بنیاد پر. تاریخ تو آج ہمیں پتہ ہے کہ کتنا جھوٹ بولتی ہے, یعنی تاریخ کے اندر تو ہر چیز موجود ہے, رتب بھی ہے, یابس بھی ہے, یعنی وہ چیزیں بھی ہیں جو صحیح ہیں وہ بھی ہیں, غلط بھی ہیں, صحیح غلط سب چیزیں ہیں. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی شہید کربلا, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ان کی شہادت کے بارے میں. اب لازمی بات ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے, اس میں صحیح بھی ہے اس میں غلط بھی ہے, اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ لکھنے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ میں جو بات لکھ رہا ہوں میں تاریخی اعتبار سے میں نے لکھی ہے, لیکن اگر کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو تاریخ کو چھوڑ دینا, قرآن و حدیث کو لے لینا بس, یعنی فیصلہ کر دیا تو قرآن و حدیث اصل چیز ہے. تاریخی باتیں سچی بھی ہو سکتی ہیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں, اس کے بیان کرنے والے سچے بھی ہو سکتے ہیں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دوں کہ ضیاء الحق صاحب سے کے ماننے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ماننے والے بھی بہت سے لوگ ہیں. اب آپ تاریخ اٹھائیں تو بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی بہت تعریفیں کی, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی بہت برائیاں بیان کی ہیں, بہت سے لوگ ہیں ضیاء الحق کی بہت تعریف کی ہے, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی برائی بیان کی ہے. ایک ہی زمانے کے اندر دونوں قسم کی شخصیات کی تعریف کرنے والے بھی ہیں اور ان کی برائی کرنے والے بھی ہیں. اب جب یہ تاریخ آج سے 50 سال بعد 100 سال کے بعد جو ہے وہ پڑھے گا پڑھنے والا, اسے یہ پتہ نہیں چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, دونوں چیزیں موجود ہیں. تو اس لیے تاریخ بعض اوقات وہ قرآن و حدیث سے اگر ٹکرائے تو قرآن و حدیث کو لے لو, کیونکہ یہ تو سچے ہیں اس میں جھوٹ نہیں ہے, لیکن تاریخی روایات جھوٹی ہو سکتی ہیں. جس آدمی کی جس سے دلچسپی ہے بعض اوقات وہ اس کی حمایت کرتے ہوئے اپنی مرضی کا فیصلہ لکھ دیتا ہے, اور جو اس میں اہل حق ہوتے ہیں وہ ان کا مابین راستہ اختیار کرتے ہیں کہ صحیح بھی لکھتے ہیں غلط بھی لکھتے ہیں, پھر اس میں قول فیصل بھی لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے. تو اس لیے ہمیں خاص طور پر صحابہ کرام, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے خلاف, علماء کے خلاف بھی اپنی زبان کو دراز نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات حق بات کہنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں, اور طاعت اور نیکیوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, تو ہم اپنی عاقبت کیوں خراب کریں. اگر ہمیں کسی کی بات پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں جو بات اچھی لگتی ہے یا ہماری جو تحقیق ہے ہم اس کے مطابق عمل کر لیں خاموشی کے ساتھ. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں اب دوسرے کو بھی راغب کروں کہ بھائی میرا چونکہ یہ عقیدہ لہذا تم بھی یہ عقیدہ رکھو. بھائی اپنی اپنی بات پہ چلو, جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے. اگر تمہیں کسی کی بات اچھی نہیں لگتی, کسی کے دلائل اچھے نہیں لگتے, تو ٹھیک ہے تم جو مناسب سمجھتے ہو وہ کرو, لیکن دوسرے کو نہ گالی بکو نہ برا بھلا کہو, اپنے طریقے پر قائم رہو. ٹھیک ہے, اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. بہرحال یہاں ایک بات تو یہ بات کہنے کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ یستہزی، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا. اللہ کا مذاق کیا ہوگا، دنیا میں تو اللہ نے ڈھیل دے دی، قیامت کے دن ایک دم پکڑے جائیں گے، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ مذاق کیا تھا اور سچ کیا تھا. بعض جگہوں سے بعض علماء سے میں نے یہ بھی سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ جو ہے ان کو ندا دے گا، جنت کی طرف بلائے گا، جب جنت کی طرف آئیں گے خوش ہوتے ہوئے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، دروازے بند کر دیے جائیں گے. تو گویا ایک طرح کا یہ بھی ان کے ساتھ مذاق ہوگا. دنیا میں چونکہ یہ اہل حق سے مذاق کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے قیامت کے دن ان کو آواز دی جائے گی، ندا دی جائے گی، لیکن جب وہ قریب آئیں گے تو ان کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں گے، تو عملی طور پر ان کا مذاق وہاں پر بنے گا. آج جو ہے یہ یہاں پر جتنا چاہے مذاق کر لے. سورہ متففین کے اندر آپ پڑھیں گے کہ یہ جو کافر ہیں، منافقین ہیں، اہل ایمان کو ستانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے یہ تغامزون ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے. دو آدمی بیٹھے ہوئے، کوئی صحابی وہاں سے گزر رہا ہے، اب کان میں بات کرنی شروع کر دیں گے، خسر پھسر جس کو کہتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے، تکلیف پہنچانا، کہ سامنے والا دیکھ کے سمجھے میرے خلاف بات کر رہا ہے، مجھے سنانا نہیں چاہ رہا، اس لیے کان میں خسر پھسر کر رہا ہے. تو قرآن مجید نے اس کو سورہ متففین میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر ان کو پتہ چلے گا، اور اس وقت حق بات پتہ چلے گی حق کیا ہے. تو بعض اوقات دنیا میں تکلیف پہنچانے کے لیے اہل ایمان کو آپس میں ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ جب تین آدمی اکٹھے ہوں تو دو آدمی الگ سے گزر گزر نہ کریں، جو بات کرنی ہے سامنے کریں یا خاموش رہیں پھر، کیونکہ تیسرے کا دل دکھے گا. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ بھائی ذرا آپ پرے چلے جائیں، ہم نے بات کرنی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ تیسرے آدمی کا دل دکھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے خلاف تو نہیں بول رہی، خام خواہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. قرآن مجید نے بھی اس سے منع کیا ہے، حدیث میں بھی اس سے منع کیا ہے. اور ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے. بعض علماء کرام کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں نے سنا کہ وہ کہیں تشریف لے گئے. اچھا، جن کے پاس تشریف لے گئے وہ جانتے نہیں تھے، انہوں نے آپس میں عربی میں مثلا گفتگو کرنی شروع کی. تو یہ جو صاحب آئے تھے، چونکہ صحبت اٹھانے والے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے عربی آتی ہے، آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں تو میری سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ ہو سکتا ہے آپ کوئی بات عربی میں اس لیے کہنا چاہ رہے ہوں کہ مجھے پتہ نہ چلے، تو مجھے عربی آتی ہے، اس لیے اگر ایسی بات ہے تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. یہ دیکھیے صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے، کہ ورنہ خاموشی سنتے رہتے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور انہیں پتہ بھی چل جاتا. لیکن انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں انہیں دھوکہ دوں، اب انہیں تو نہیں پتا کہ اسے عربی آتی ہے کہ نہیں آتی، تو اس لیے انہوں نے فوراً بتا دیا کہ صاحب مجھے عربی آتی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات مجھ سے آپ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ خفیہ رکھ نہیں سکیں گے، اس لیے مجھے آتی ہے، اس لیے میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے جب آدمی صحبت اٹھاتا ہے، تو نہ خود بدگمانی کرتا ہے نہ دوسرے کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اس کو بدگمانی میں وہ مبتلا ہو. تو ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. ہم نے آج اپنے معاشرے کو اس لیے خراب کر رکھا ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور بعض اوقات ہم مذاق اڑاتے ہیں سمجھتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسا مذاق اڑانا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اس سے بھی منع کیا. تو بہرحال یہاں پر ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ لوگ ایمان والوں کو کہتے تھے کہ ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کی طرف جایا کرتے تھے جو ان کے اپنے سردار تھے، ماننے والے تھے، تو ان سے جا کے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستهزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں ان سے. اللہ یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمہون. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے. لازمی بات ہے، بعض لوگ جو جن کو ڈھیل ملتی ہے، اس ڈھیل کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اور زیادہ جو ہے وہ برائی میں آگے بڑھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ دیتا، جب اللہ نے میری پکڑائی نہیں کی تو میں صحیح ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا بھی ان کے ساتھ یہ مذاق ہے کہ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں اللہ کو برا کہنے والے بھی موجود ہیں، نبیوں کو برا کہنے والے بھی موجود ہیں، اللہ اور نبی کے احکام کا مذاق اڑانے والے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ظرف ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑتا نہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف بولتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں فرماتے، حالانکہ اللہ قادر ہے، جب چاہے ان کو پکڑ سکتے ہیں، عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی یہ بھی آزمائش رکھی ہے کہ کون انہیں دیکھ کے حق پر چلتا ہے اور کون حق سے برگشتہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ابتلا ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اہل حق کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کے لوگ ہمیں گمراہ نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اے اللہ ہمیشہ مرتے دم تک جوڑ کر رکھ. اے اللہ ہم حق اہل حق کے ساتھ، اے اللہ ہمیں اہل حق کی ہمیں صحبت عطا فرما، اور یا اللہ اہل باطل سے ہمیں نجات عطا فرما، خود بھی ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو راہ راست پر اے اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما، گمراہی کے جتنے راستے ہیں اللہ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں ہر قسم کے بغض سے، حسد سے، کبر سے، عناد سے اے اللہ محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں، دینی لوگ ہیں، سب کو متفق اور متحد فرما، آپس کی محبت انہیں عطا فرما، ہر قسم کے عناد سے اللہ ان کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک صاحب نے پرچی دی تھی نماز سے پہلے، عارف الدین صاحب کوئی ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور ہم میں بھی جو بیمار ہیں، ہمارے عزیزوں میں بیمار ہیں، رشتہ داروں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.